پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سلام قبول کیجیے. صاحب ہم آج بھی اپنا پروگرام چین سے ہی شروع کریں گے جہاں G20 میٹنگ کے لیے دنیا کے بہت بڑے بڑے ممالک کے سربراہان جمع ہیں اور وہاں پر اس وقت G20 کے علاوہ جو سب سے بڑا مسئلہ ڈومینیٹ کر رہا ہے پوری صورتحال کو وہ شام میں جنگ بندی کا مسئلہ ہے جس میں ابھی تک روس اور امریکہ کے درمیان کوئی مفاہمت نہیں ہو سکی. صدر باراک اوباما نے ملاقات کی ہے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ملاقات بہت مثبت رہی ہے, لیکن بہرحال ابھی دونوں فریقوں کے درمیان وہاں جنگ بندی کے بارے میں اتفاق ہونا باقی ہے جس کے بعد ہی جنگ سے تباہ حال اس ملک میں انسانی بنیادوں پر امداد پہنچائی جا سکے گی اور وہاں کے لوگوں کو کچھ سکون مل سکے گا. ہم گفتگو کریں گے کہ اس معاہدے کے نہ ہونے کا مطلب کیا ہے, کہ شام میں صورتحال کتنی تیزی سے ڈیولپ ہوگی اور وہاں پر کیا واقعات رونما ہو سکتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت ممتاز سیاسی تجزیہ کار اور مڈ ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب موجود ہیں یہاں میری لینڈ سے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ شام کی صورتحال کے بارے میں امریکہ اور روس کے درمیان ابھی تک کوئی مفاہمت نہیں ہو سکی اور کوششیں ہو رہی ہیں کہ ایک معاہدہ ہو جائے جنگ بندی کا جس کے بعد ہی وہاں پر انسانی بنیادوں پر امداد پہنچائی جا سکتی ہے. لاکھوں لوگ وہاں پر امداد کے منتظر ہیں. آخر یہ معاہدہ کیوں نہیں ہو پا رہا ہے, اس میں رکاوٹ کیا ہے؟
دیکھیں ایک تو بڑی بیسک سی بات ہے, وہ یہ ہے کہ جہاں تک ساتھ گورنمنٹ کا تعلق ہے جس کو روس اور ایران کی سپورٹ حاصل ہے, وہ اب اس کا پلہ جو ہے اس سول وار میں بھاری ہوتا چلا گیا ہے, جس کی وجہ سے ان کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ نیگوسیشن کی طرف جائیں جب تک کہ ان کی کنڈیشن اور ان کی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ بہتر ہوتی چلی جا رہی ہیں. ایسی کنڈیشن میں آپ صرف اسی معاملے میں نیگوسیشن کرتے ہیں جب ان نیگوسیشن کی وجہ سے آپ کی پوزیشن جو ہے وہ زیادہ اور مضبوط ہو جائے. سب سے عام بات یہ آ جاتی ہے کہ دو جو بڑے عام قسم کے چیلنجز ہیں جن کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا, وہ ایک تو یہ ہے کہ الیپو کی پوزیشن کیا ہے. الیپو میں جیسے آپ دیکھتے ہیں یہ شہر ڈیوائڈ ہو چکا ہے, لیکن وہاں پر جو سرکاری فورسز ہیں وہ بہت زیادہ بمبارڈمنٹ کر رہی ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اور انہوں نے اس علاقے کو انسرکل کر لیا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ریبلز ہیں وہ سرنڈر کر دیں, کیونکہ اس کے بعد پھر تمام جہاں تک سیریا کا تعلق ہے سول وار ختم ہو جاتی ہے. دوسری طرف یہ بات آ جاتی ہے کہ چونکہ وہاں پر جو ریبلز ہیں اور جو آئی ایس کے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹرمنگل کر رہے ہیں, ایسی کنڈیشن میں جب رشیا کے ایئر فورس اٹیک کرتی ہے ان علاقوں میں تو اس کی وجہ سے ان ریبلز کو بھی برا اثر پہنچتا ہے جن کو امریکہ سپورٹ کر رہا ہے. ایسی کنڈیشن میں امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ایک تو الیپو میں سٹینڈ سٹل پیدا ہو جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ رشین جو بامبنگ ہے اس کو ایک بہتر طریقے سے استعمال کیا جائے تاکہ وہ آئی ایس کے خلاف ہو اور ان ریبلز کے خلاف نہ ہو جن کو امریکہ سپورٹ کرتا ہے, جس کے لیے کوائٹ یقین طور پہ رشیا تیار نہیں ہے. تو یہ جو ایک قسم کا جسے آپ کہہ لیجیے لیک آف ٹرسٹ, اس کی وجہ سے وہاں پر کسی قسم کے فیصلے نہیں ہو سکے جس کی وجہ سے پیس نیگوسیشن کو آگے بڑھایا جا سکے.
دیکھیں نا, ایک جانب تو رشین سے بمباری کر رہے ہیں تو اس میں وہ ریبلز مارے جا رہے ہیں جن کو امریکہ سپورٹ کرتا ہے, دوسری جانب آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ خود سیرین گورنمنٹ کے کنٹرول والے علاقے میں بہت بڑا بلاسٹ ہوا ہے, بہت لوگ مارے گئے ہیں. مطلب دونوں جانب سے عام لوگ, معصوم لوگ, بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں اور ایسا نہیں لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے ان کے درمیان, تاکہ نہ صرف لوگوں کو بمبارٹمنٹ سے نجات مل سکے بلکہ ان کو غذائی ادویات اور دوسری چیزیں بھی فراہم کی جا سکیں. تو اس کے لیے کوئی وایا میڈیا نکلنے کا امکان آپ کو نظر آتا ہے؟
دیکھیں یہ ایک میریکل تو ہوتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کوئی میریکل ہو جائے, لیکن مجھے اس کی امید اس لیے نظر نہیں آتی کہ جہاں تک پولیٹیکل ریالٹیز کا معاملہ ہے اور انٹرسٹ کا معاملہ ہے, وہ دیکھتے ہوئے سیریا کیوں یا ایران یا اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ رشیا کیوں اسلام لیگ کے لیے سپورٹ کریں گے، جن کی وجہ سے ان کی جو ایڈوانٹیج ہے وہ یا تو سٹینڈ سٹل پہ آ جائے یا کمزور ہو جائے. تو ایسی کنڈیشن میں دو آپشنز رہ جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ جو ریبلز کو سپورٹ کرتے ہیں وہ اپنی سپورٹ کو بڑھائیں، جس کی وجہ سے جو سرکاری جو فورسز ہیں ان کے اوپر زیادہ پریشر ڈالا جا سکے، جس کی وجہ سے وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. یا دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ آپ اس قسم کے اٹیکس کریں جس کی وجہ سے جو سیولین فورسز ہیں، خاص طور پہ جو کہ گورنمنٹ کے علاقے میں ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ برا اثر پہنچایا جائے. جیسے آپ نے پہلے فرمایا، یہ درست ہے کہ یہ جو آج 40-42 لوگ مارے گئے تارتوس وغیرہ میں، ان کی مقصد یہی تھا کہ جو سیرین گورنمنٹ ہے اور خاص طور پہ جو رشینز ہیں، ان کو یہ بتایا جا سکے کہ اگر کمپرومائز نہیں کرتے تو ان کے علاقے میں اس قسم کی بومبنگز ہوں گی. آپ کو یاد ہوگا کہ تارتوس میں ابھی تک کسی قسم کی پچھلے 4 سال میں کوئی ایکشن نہیں لیا گیا تھا، یہ پہلا ایکشن ہے جس کی وجہ سے وہاں پر یقیناً جسے کہنا چاہیے اب خطرات پیدا ہو جائیں گے. تو ایسی یہ دونوں کے دونوں جو آپشنز ہیں مجھے امپریکٹیکل لگ رہی ہیں. اس کی دو وجہ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جہاں تک امریکہ کی ڈومیسٹک پالیٹکس کا تعلق ہے، اس میں سیریا اب بہت کم اہمیت رکھتا ہے. ایسی کنڈیشن میں اور الیکشنز کے کیمپین کو دیکھتے ہوئے کوئی نئی پالیسی بنانا بہت مشکل ہو جائے گا. جس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں سائڈیں یہ پہچانتی ہیں کہ امریکہ کوئی نیا ایکشن نہیں لے گا جب تک کہ نئی گورنمنٹ نہیں آ جاتی. تو ایسی کنڈیشن میں جو فورسز ہیں ان کے لیے 3 مہینے ایسے ہیں کہ جو چاہے وہ کر لیں اور کرتے رہیں.
اچھا، اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہانگچو میں ہو تو رہی ہے G20 کی کانفرنس، ظاہر ہے کہ اقتصادی کانفرنس ہے وہاں پر، لیکن ایسا لگتا ہے کہ سیریا جو ہے پورے اس سمٹ کے اوپر چھایا ہوا ہے. حالانکہ بڑی امپورٹنٹ باتیں وہاں پر بھی ہوئی ہیں، چین کے صدر نے خبردار کیا ہے G20 کے لیڈروں کو کہ وہ ملکی جو کھلی معیشت ہے اس کی پالیسی اختیار کریں، کیونکہ اسی کے ذریعے تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ حاصل ہو سکتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے، ان کی کیا چاہتا ہے چائنا اس سمٹ کے ذریعے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟
دیکھیے، چائنا کا مقصد دو ہے، ایک تو یہ کہ ان کا جو ہیجیمونک کنٹرول ہے چائنا سی کی طرف، وہ اس کو اپنے اسٹرینتھن کرنا چاہتا ہے اور اپنی پوزیشن کو وہاں امپروو کرنا چاہتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ چائنا یہ چاہتا ہے کہ جو دوسرے اس علاقے کے ممالک ہیں جو کہ ٹریڈ ریلیشنز چائنا کے ساتھ بہت قریب رکھتے ہیں، جس میں وہ ملک بھی شامل ہیں جو کہ اس وقت چائنا کے خلاف، خاص طور پہ جو چائنا سی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے خلاف کیمپین کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کی بھی پرابلم، ان کی بھی پوزیشن یہی ہے کہ ٹریڈ ریلیشنز جو ہیں چائنا کے ساتھ وہ کس طریقے سے خراب نہ ہو جائے. ایک تو بات یہ ہے، جس کی وجہ سے چائنا یہی کوشش کرے گا کہ آسٹینسیبلی یہ کہا جائے کہ دیکھیے، اگر آپ نے دنیا میں گروتھ پیدا کرنی ہے اور اگر آپ نے ان امپلائمنٹ اور انکوالٹی ختم کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو ٹریڈ بڑھانی ہوگی، اور اس ٹریڈ بڑھانے کے لیے جو ریلیشن شپس ہیں ان کو بہتر کرنا ضروری ہوگا، اور اس میں پولیٹیکل اور اسٹریٹجک قسم کی جو ٹینشنز ہیں ان کو بڑی حد تک کم کرنا ہوگا. ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ امریکہ کی جو پوزیشن ہے جس کے تحت امریکہ یہ چاہتا ہے کہ چائنا سی میں جو اس وقت ہو رہا ہے اس کو کنٹین کیا جائے، اور چائنا کی جو امریکہ کی جو ایشیا پیوٹ پالیسی ہے وہ کامیاب ہو اور مضبوط ہو. تو اس ان دونوں کو دیکھتے ہوئے چائنا کا مقصد بڑا سمپل سا ہے، وہ یہ کہ وہ اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ، ملکوں کے ساتھ اپنی ٹریڈ بڑھانا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے انٹر ڈیپینڈنس بڑھے گی. جیسے انٹر ڈیپینڈنس بڑھتی ہے تو وہاں پر امریکہ کا انفلوئنس کم ہو جاتا ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال. اور سامعین، ہمیں جوائن کیا ہے جناب عارف انصار صاحب نے، جو پولیٹیکٹ کے سینئر ریسرچر ہیں. عارف انصار صاحب، یہ بتائیے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مقاصد G20 کے لیے مقرر کیے گئے تھے، جو اہداف مقرر کیے گئے تھے، وہ اس نے حاصل کر لیے ہیں، یا یہ کہ سیریا کی جو صورتحال ہے وہ اس کو ڈومینیٹ کرتی رہی ہے تھرو آؤٹ؟
جی، لگتا ہے کہ جیسا آپ کو پتا ہے کہ یہ آن گوئنگ کانفرنسز ہیں اور اس میں زیادہ ایشوز کی اویئرنیس بڑھتی ہے، کچھ ٹاپکس جس پہ بات ہوتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ مختلف ممالک اور انٹرسٹ کے جو اس وقت ایجنڈے میں ٹاپ پہ کیا ہے. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے سالو کر لیا ہے یا اچیو کر لی ہیں گولز. ظاہری بات ہے کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی جس میں چائنا نے بھی اب اس کو انڈورس کیا ہے جو اگریمنٹ ہے کلائمیٹ چینج پہ, اور اس کی بھی وجوہات یہی ہیں کہ چائنا نے اب ریئلائز کیا ہے کہ جو کلائمیٹ چینج اتنی تیزی سے ہو رہا ہے وہ کس طرح سے ریڈیکلی ٹرانسفارم کر سکتا ہے دنیا کو, کیونکہ ویدر پیٹرنز چینج ہو رہے ہیں, اس سے ایگریکلچر پہ امپیکٹ ہوتا ہے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو اس لیول پہ تو اچیومنٹ ہوئی ہے اور امریکہ اور چین کی اس میں کنورجنس بھی ہے, اور ساتھ ہی پھر جو ڈائیورجنسز ہیں وہ بھی ابھر رہی ہیں, اور اس میں جس طرح سیریا کا معاملہ ہے. اس میں جو ایک اور ایشو جو میرا خیال ہے ابھی تک سامنے نہیں آیا لیکن ڈسکشن اس پہ ضرور ہونی تھی اور شاید ہوئی بھی ہے کہ گلوبل کاسٹ آف ایکسٹریمزم کیا ہے. تو ہم تجارت کی باتیں تو بہت کر رہے ہیں, انٹر ڈیپینڈنس, ٹریڈ, گلوبلائزیشن, لیکن جس طریقے سے ساتھ ہی ساتھ جو یہ سیکیورٹی کی اوور ایمفیسس ہے, مطلب بجا ہے کیونکہ معاملات ایسے ہیں دنیا کے, تو اس کی وجہ سے سیکیورٹی پہ ہر ایک کی بہت زیادہ توجہ ہے, اور جو داعش اور اس سے ریلیٹڈ خطرے ہیں وہ یورپ تک پہنچے ہوئے ہیں. تو ظاہری بات ہے اس میں تجارت اس طرح سے نہیں ہو سکتی جب اتنی سخت سیکیورٹی ہے. گلوبلائزیشن جو ہے وہ کہتی ہے کہ فری ٹریڈ کریں, کم سے کم ضابطے ہوں, رکاوٹ ہو ٹریول پہ لوگوں کی تاکہ آسانی پیدا ہو تجارت کاروں کو, لیکن سیکیورٹی کنسرنز ہیں وہ اس طرح سے الاؤ نہیں کرنا دے, وہ اس کی راہ میں رکاوٹ ہیں کہ وہ تو چیک رکھنے پڑتے ہیں کہ کہیں اسی روپ میں جو دہشت گرد ہیں وہ کہیں آگے پیچھے اپنے پلاننگ میں کامیاب نہ ہو جائیں. تو یہ دونوں کنٹرڈکٹری وہ چل رہے ہیں, اور میرا خیال ہے اس کو ابھر کے ابھی تک تو نہیں آئی, لیکن یہ جو کنسرن ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ لیول پہ بھی یہ ہر جگہ نمودار ہے کہ اکنامک کامیابی تجارت میں بڑھاؤ اس وقت تک پوری طریقے سے نہیں ہو سکتا جب تک لا اینڈ آرڈر سیکیورٹی نہ ہو, اور یہی جو ہے وہ گلوبل لیول پہ بھی مسئلہ ہے, اور جس کی مختلف پھر ڈائمینشنز ہیں کہ شام میں کیا ہو رہا ہے, اس کا مشرق وسطی پہ کیا امپیکٹ ہے, اس کا ریفیوجی کرائسس یورپ پہ ایٹسیٹرا کس طرح سے کرائسس پھیل رہا ہے, اور دوسرے لیول پہ جس طرح آپ نے بھی بات بھی کی کہ دنیا کی ویژن جو ہے چین کی کیا ہے, امریکہ کی کیا ہے. چین جو ہے اپنا ون بیلٹ ون روڈ کے تھرو آگے بڑھ رہا ہے جو کہ اکنامک ڈائمینشن ہے, سیکیورٹی ڈائمینشن میں ساؤتھ چائنا سی کا مسئلہ ہے, امریکہ اپنے پیورٹ آف ایشیا کی طرف آگے بڑھ رہا ہے, اور ساتھ ہی وہ بھی اپنے اکنامک اگریمنٹس بنانا چاہتا ہے جس میں یورپ سے ریلیٹڈ ٹریڈ ہے, ٹی پی پی ہے, اور اس کی اپنی وہ ایک ڈائنامکس چل رہی ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان دونوں یہ جو متوازن اپوزٹ ہیں یہ سائملٹینس چل رہے ہیں کہ ایک طرف تو دنیا اور جی ٹوینٹی کا بھی ایمبیشن ہے, اسپریشن ہے کہ تجارت ہو, اکانومی فلرش کریں, لیکن ساتھ ساتھ جو ہیں وہ چیزیں جو چل رہی ہیں وہ ان کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہیں جو کہ سیکیورٹی اور ایکسٹریمزم اور اس سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں.
اچھا, اس میں جو ایک بات ابھی آپ نے بھی اس کی طرف ذکر کیا جو سیکیورٹی ایشوز ہیں ان کے حوالے سے, امریکہ کی جانب سے بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ساؤتھ چائنا سی میں جو اس کا سب سے بڑا ریزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر نیویگیشن کی آزادی ہونی چاہیے. تو کیا کچھ ایسے آثار نظر آتے ہیں کہ چین اس نیویگیشن کی پابندی کو اپنے تابع رکھنا چاہتا ہے, اپنے انڈر کنٹرول رکھنا چاہتا ہے, اور یہی بات جو ہے وہ امریکہ کے لیے یا دنیا کے دوسرے آزاد ملکوں کے لیے جو آزاد تجارت کے حامی ہیں ایک کو تشویش کا باعث بنی ہوئی ہے؟
یہ مختلف صورتوں میں یہ چیز نمودار ہو رہی ہے جس نے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ٹھیک ہے, اس میں دوسرا ایک ریلیٹڈ ایسپیکٹ جو ہے وہ نیشنلزم کا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی ہے اور ایز اپوز ٹو گلوبل سیکیورٹی ہے, کہ ایک جب ہم گلوبلائزیشن کہتے ہیں تو گلوبلائزیشن میں آٹومیٹکلی آپ کو کچھ سوورنٹی نیشنل انٹرسٹ سے چیزیں ریلیٹڈ جو ہیں وہ بیلنس کرنی پڑتی ہیں گلوبل انٹرسٹ یا ملٹیپل اسٹیک ہولڈرس کے انٹرسٹ کے ساتھ. جب سیکیورٹی کنسرنز بڑھتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ نیشنلسٹ ایشوز ہیں وہ آپ زیادہ امپورٹنس ان چیزوں کو دے رہے ہیں, اور اس میں پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایشوز ڈیولپ ہو رہے ہیں کہ میرا خیال میں کہ جو عالمی طاقتیں بھی ہیں وہ کہہ تو رہی ہیں کہ گلوبلائزیشن, لیکن وہ تو اپنے آپ کو بھی اور اپنی عوام کو بھی پھر ان کے کانسیکوینسز کے لیے تیار نہیں کر رہے کہ ٹھیک ہے کہ پھر جب اپنے فری ٹریڈ کرنی ہے تو اس میں تو یہ بڑا ضروری ہو جاتا ہے کہ نیویگیشن آف سی بھی ہوگی, لیکن پھر اس میں نیشنلسٹ انٹرسٹ آ جاتے ہیں اور وہ اس میں گلوبل بیلنس آف پاور کی ٹسل آ جاتی ہے کہ اچھا اصل میں آخر میں جو پھر ویسٹ یا امریکہ پہ بھی گلا ہے کہ بھائی انہوں نے گلوبل انسٹیٹیوشنز کو اپنی مرضی کے مطابق ان کے انفلوئنس کے تحت وہ آپریٹ کر رہے ہیں, جس میں پھر برکس بھی آ گیا کہ وہ انسٹیٹیوشنز کو ریفارم کرنا چاہتے ہیں اپنے طور سے دنیا کو.
صحیح.
تو اور اس کے پھر یہ آثار ان صورتوں میں نظر آتے ہیں, جس طرح آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے چائنا کو کنٹین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اپنے انٹرسٹ کے مطابق اپنی سیکیورٹی کنسرن ان کو مد نظر رکھتے ہوئے. لیکن مختصراً ایک بات یہ بھی ہے کہ امریکہ کی طرف سے کوشش ہے کہ چین جو ہے ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر کے اندر رہتے ہوئے آپریٹ کرے, اور لاز جو بھی ہیں اور یو این کے جو لاز ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے,
انٹرنیشنل لاز کے تحت. جی
جی, اور چین بھی یہی دکھانا چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں بھی اس کے لیے تیار ہوں, لیکن ساتھ ساتھ وہ ایسے سائنس کا ساتھ ساتھ دیتا رہتا ہے کہ جس طرح سے ابھی ایک ورڈکٹ بھی آیا تھا جس میں یہ آئیلینڈ سے ریلیٹڈ جو چائنیز موقف ہے اس کے برعکس ڈیسیجن آیا, تو چائنا نے اس کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا.
صحیح. اچھا, اب اسی تواتر میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ امریکہ میں یہ صدارتی انتخاب کا سال ہے, اور جب بھی صدر کا آخری سال ہوتا ہے امریکہ کے تو جو انٹرنیشنل فورمز ہوتے ہیں وہاں پر میرے خیال میں, جیسا کہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بہت زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی, اس لیے کہ ساری دنیا کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جنوری میں اب ایک نیا صدر وائٹ ہاؤس میں ہوگا, وہ اپنی پالیسیز اپنی وہ ساری چیزیں لے کر آئے گا. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ ویک پوزیشن ظاہر ہوتی ہے امریکن اسٹینڈ کی؟
جی جی, ڈیلے ہے جو بیچ میں ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ
جی
ہاں ہاں, مطلب ایک گیون تو ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, اور زبیر صاحب نے بھی کہا کہ دنیا میں عالمی طاقتوں کو پتا ہے کہ امریکہ میں الیکشن ہو رہا ہے اور فی الحال اس میں کوئی ڈرامیٹک پالیسی چینجز نہیں آئیں گی امریکہ کی طرف سے. لیکن اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر صدر اوباما کی بھی جب دورے ہیں ان کی امپورٹنس کم ہو جاتی ہے, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ ان کے ٹائم چینج صدر بدلنے والے ہیں وہ. تو لیکن یہ کہ دنیا تو رکی نہیں ہے, دنیا تو تیزی سے آگے چل رہی ہے.
ایگزیکٹلی جی,
تو یہ ایک
تصور ہے جی,
کہنے کے ایشو ہے, کیونکہ ہم دنیا رکی ہوئی تو نہیں ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ امریکہ کا الیکشن ہو جائے تو پھر
آگے بڑھے ہوں گے. اچھا یہ بتائیے عارف انصار صاحب کہ اب امریکہ کے انتخاب میں دو مہینے سے بھی کم رہ گئے ہیں, اور بعض ریاستوں میں مطلب اس ماہ سے ہی ووٹ ڈالنے کا آغاز ہو جائے گا, یہ ذرا پروسیس ہمارے سننے والوں کو آپ بتائیں گے کہ یہ پہلے سے ووٹ ڈالنے کے جو آغاز ہو جاتا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے اور کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟
جس میں ایبسنٹی بیلٹس بھی ہیں, جو لوگ امریکہ سے باہر ہوتے ہیں وہ پہلے سے ووٹ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں, اور اس کا ایک اپنا پروسیس ہے. لیکن اس میں جو ایک ڈبیٹ چلتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ابھی تک جس جو پوائنٹ آف ویوز ہیں کینڈیڈیٹس کے بارے میں اس سے انفلوئنس ہو کے ابھی فیصلہ کر رہے ہیں
جی.
لیکن ابھی تو ڈیبیٹ چل رہا ہے اور ابھی تو دو پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹس کا اپنا خود ڈیبیٹ بھی نہیں ہوا, تو وہ آگے جا کے معاملات کس طرف جائیں گے وہ ابھی کہنا قبل از وقت ہے. لیکن جو ارلی شروع ہو جاتا ہے پروسیس انہوں نے تو آج ابھی فیصلے کرنے ہوں گے, اور اس وجہ سے بعض پھر میڈیا میں بھی پابندی لگائی گئی تھی کہ جو ایک طریقہ کار تھا کہ میڈیا میں الیکشن ریزلٹ لائیو دکھانے شروع کر دیے جاتے تھے اسٹیٹ بائی اسٹیٹ
جی.
کہ وہ اب اس وقت تک نہیں بتائے جاتے جب تک کہ ایک اینڈ پروسیس تک نہ پہنچ جائیں, تاکہ لوگ جنہوں نے ابھی ووٹ نہیں کیا وہ انفلوئنس نہ ہو جائیں,
اوور آل جو آؤٹ کم ہوتا ہے اس پر افیکٹ نہ ہو اس کا.
جی بالکل, پہلے جو ریزلٹس آ رہے ہیں اس کی وجہ سے. اور یہ بھی اسی سے ایک کڑی ریلیٹڈ ہے کہ امریکہ اتنا بڑا ملک ہے اور پھر اس کے اتنے کمپلیکیشن, الیکشن پروسیس کمپلیکیٹڈ ہے, ڈی سینٹرلائزڈ بھی ہے, اسٹیٹ لیول سے ان اپنے اپنے طریقے سے لوگ فالو کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے سیکیورٹی تھریٹس بھی ہیں اور اس کو بھی ایڈریس کیا جا رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ میرے خیال میں اس میں میجر ایشو اس جو ڈران آؤٹ پروسیس ہے, لمبا پروسیس ہے, اس میں ایک یہ کنسرن ہمیشہ رہا ہے کہ جو شروع میں ووٹ کر رہے ہیں وہ کس چیز سے انفلوئنس ہو رہے ہیں, اور جو بعد میں ووٹ کریں گے وہ کس چیز سے انفلوئنس ہوں گے, اور اس کو پروسیس کو کسی کو بائس نہ ہونے دیا جائے.
بہت شکریہ عارف انصار صاحب, اور سامعین ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب نے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ آپ اس وقت تو کیمپین کو دیکھ رہے ہوں گے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی کیمپین ہے وہ کن سلوگنس پہ چل رہی ہے, اور ڈیموکریٹک پارٹی ہلری کلنٹن کی کیمپین کس نہج پہ جا رہی ہے, اور بقیہ گرین پارٹی کی اور دوسرے بھی امیدوار ہیں، کیا آپ اگر اس کو کمپیئر کریں تو آپ کی کیا انالیسز ہے کہ اس وقت رائٹ ٹریک پر کس کون سی کیمپین جا رہی ہے اپنے سلوگنز کے اعتبار سے اور ایشوز کے اعتبار سے؟
اچھا جی، بہت شکریہ. وہ ویسے تو اس میں بہت تبصرے ہوتے رہتے ہیں، لیکن مجھے جو ایک تبصرہ بڑا اچھا یاد رہ گیا کہ یہ عجیب و غریب الیکشن ہے کہ جس میں ایک طرف ایک ایسا کینڈیڈیٹ ہے جو ان انسپائرڈ ہے، یعنی اس سے کوئی انسپائر نہیں ہوتا، اور ایک طرف ایسا کینڈیڈیٹ ہے جو ان فٹ ہے. یعنی ان انسپائرڈ اور ان فٹ دو کینڈیڈیٹس کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے. ہلری کلنٹن انسپائر نہیں کر پاتی، خاص طور پہ یوتھ کو اور ینگ، چاہے وہ امیگرینٹس کے بچے ہوں، وائٹس کے ہوں، بلیکس کے ہوں. اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ویسے ہی انفٹ ہیں اس جاب کے لیے، لیکن بہرحال ان دونوں کا مقابلہ ہے کیونکہ دونوں بڑی دو بڑی پارٹیاں ان کے وہ نامینیز ہیں. تو جو ویسے یعنی میرا خیال ہے اس وقت کمپین چل رہی ہے، ہلری کلنٹن کو اپنے کنونشن کے بعد جو بوسٹ ملا، اگرچہ وہ کم ہو رہا ہے اب، تو وہ میرا خیال مومنٹم تھوڑا سا ایک سیٹل سا ہو گیا ہے کہ جس میں یہ تبصرے ہو رہے ہیں کہ ہلری کلنٹن کے جیتنے کے امکانات تو بہت واضح ہیں، اگرچہ یہ کوئی لینڈ سلائیڈ نہیں ہوگی، جیسے کہ بعض ڈیموکریٹ سوچ رہے ہیں کہ 1964 میں لنڈن بی جانسن کو ملی تھی سینیٹر بیری گولڈ واٹر کے مقابلے میں، اور مقابلہ ٹف رہے گا. لیکن اس وقت تک جو ہے سوٹ ایز اٹ از جسے کہتے ہیں، اس میں بہرحال ہلری کلنٹن کو سلائٹلی ایج ہے، خاص طور پہ اس لحاظ سے بھی کہ جو بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس ہیں ان میں بھی اس کو ایج ہے. ایون بلکہ جو بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس میں جو ریپبلکن پارٹی کے کھاتے میں جانے والی اسٹیٹس تھیں، ان میں بھی تھوڑا بہت اس کی وہ جو ہے پرسنٹیج بڑھ رہی ہے. لیکن جیسے نیشنل پول جو آئے ہیں وہ یہ کہ پہلے لیڈ جو بہت زیادہ بڑھ گئی تھی کنونشن کے بعد، وہ کم ہوتے ہوتے کافی قریب آ گئی ہے. لیکن عام طور پہ ابھی تک یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی غیر معمولی واقعہ نہ ہو گیا، چاہے وہ فائنانس کی میں ہو، یا چاہے وہ کوئی ٹیررسٹ اٹیک ہو، یا کوئی ہلری کلنٹن کے خلاف کوئی سکینڈل ہو، وہ کوئی ایسا غیر معمولی بات نہ ہو جائے، تو یہ صورتحال ہے اس وقت.
اچھا، اب دوسری بات مجھے یہ بتائیے، آپ کے جو مائنورٹیز کی پوزیشن ہے خاص طور پر مسلمانوں کے حوالے سے، اب ان کی کیا پوزیشن ہے؟ وہ کیا اسٹینڈ لے رہے ہیں، کس طرح سے کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی بیشنگ تو بہت ہوئی ہے اور ہو رہی ہے مسلسل، کم سے کم ایک کینڈیڈیٹ کی جانب سے، تو ان کا کیا اسٹینڈ ہے؟
تو وہ تو میرا خیال ہے مسلمانوں کو تو دیکھنا، پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں
جی،
مسلمان جو ہیں وہ اپنا انہیں غیر معمولی اہمیت مل گئی اس الیکشن میں، اگرچہ نمبرز کے لحاظ سے تو ان کے نمبر بہت تھوڑے ہیں
جی،
اور 1% ہیں یا زیادہ زیادہ 2% ہولڈنگ ہوں گے
جی.
لیکن میرا خیال جو اگر دیکھا جائے تو جو پرائم ایشو جو ٹاپ کے ہیں، میکسیکن وال ہے یا امیگریشن کے خلاف ہے یا جو بھی چیزیں کہی جا رہی ہیں، اس میں مسلمانوں کو بین کرنا یا اپنا ان کو یہاں سے ڈیپورٹ کر دینا، یا ایون وہ جو خضر خان صاحب کے واقعے کے بعد کہ بھائی ڈونلڈ ٹرمپ نے انسلٹ کی ہے گولڈ اسٹار فیملی کے پیرنٹس کی، تو یہ واقعہ بالکل نیشنل ایجنڈے میں ایک طرح کے آگے ہیں. اور اس لحاظ سے مسلمانوں کی اہمیت تو ملی ہے، جو اگرچہ نمبر کے لحاظ سے ان کو نہیں ملنی چاہیے تھی. تو میرا خیال اس میں مسلمانوں کو فائدہ یہ ہوا ہے کہ جو مسلمانوں میں ایک ریزیلینس بڑھی ہے، جو میں سمجھتا ہوں بہت اہم بات یہ ہے کہ ہمیں الیکشن پروسیس میں حصہ لینا ہے، ہمیں اس میں ووٹر بننا چاہیے. تو مسلمانوں کی آرگنائزیشن ہے، مسلمانوں کے کنونشن ہیں، مساجد ہیں، سب جگہ یہ پیاس بڑھی ہے کہ ہمیں اس پروسیس میں حصہ لینا ہے، ہمیں انٹر فیتھ اور دوسرے جو گروپ ہیں ریلیجیس یا نان ریلیجیس ان کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے، ہمیں سوسائٹی میں بیٹرمنٹ کے لیے، ریلیف کے لیے، سوشل سروسز کے لیے کام کرنا ہے، اور الیکشن پروسیس میں حصہ لینا ہے ووٹر بن کے، نہ صرف پریزیڈنشل بلکہ اپنے لوکل الیکشن میں بھی. تو میرا خیال اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں ایک بہتری کی جو صورت ہے کہ یہ احساس اجاگر ہو گیا ہے. تو چاہے وہ نیشنل آرگنائزیشن ہو، یو ایس سی ایم ہو، یو ایس کونسل آف مسلم آرگنائزیشن، یا جو بڑی بڑی آرگنائزیشن وہ امبریلا گروپ ہے، اور جو باقی بڑی آرگنائزیشن ایک نہ ہو، میس ہو، کیئر ہو، اس نہ ہو، سب جگہ یہ بات ہے کہ بھائی پولیٹیکل پروسیس کے لیے ٹریننگ بھی دے رہے ہیں اور ایجوکیشن بھی دے رہے ہیں. تو اس لحاظ سے تو میرا خیال, اور ان کے ہاں بڑا واضح بڑی بہت بڑی میجورٹی ہے شاید جو اس وقت تو کم از کم ان الیکشن میں تو وہ ڈیموکریٹس کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. اگرچہ نوجوان جو مسلمان ہیں یوتھ وہ بہت ہی اسکیپٹیکل ہیں, وہ زیادہ تر جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ برنی سینڈرز کی کمپین کو سپورٹ کر رہے ہیں,
جی جی جی,
تو وہ ابھی تک اسکیپٹیکل ہیں. لیکن میرا خیال ہوتا یہ ہے کہ الیکشن جو جو قریب آئے گا جو جو فرد اسکیپٹیکل ہے اور وہ تھرڈ کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینا چاہتا ہے اسے یہ اندازہ ہوتا جائے گا یا دوسرے اسے باور کرائیں گے کہ اگر تم اس میں حصہ نہیں لیتے یا تھرڈ کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیتے ہو تو عملاً تم ڈونلڈ ٹرمپ کو جتا رہے
سپورٹ کر رہے ہو,
تو شاید وہ لوگ مجبوراً اپنا فیصلہ ہلری کلنٹن کے لیے کریں.
بہت شکریہ ڈاکٹر زاہد بخاری آپ کا. اور سامعین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت تو ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر فیضان الحق صاحب نے. پروفیسر یہ بتائیے کہ یہ آج جو یہاں پر امریکہ میں لیبر ڈے منایا جا رہا ہے اور یہ کیسے وقت پہ لیبر ڈے آیا ہے کہ امریکہ کے صدارتی انتخاب میں اب تقریباً 2 مہینے کا وقت رہ گیا ہے اور کیمپینز دونوں امیدواروں کی بڑے زور و شور سے چل رہی ہے, تو تھوڑا سا اس کا تاریخی پس منظر اور اس کی سگنیفیکینس ہمارے سننے والوں کو بتائیں گے آپ؟
جی, اس وقت جو لیبر ڈے ویکینڈ ہے وہ امریکہ میں ذرا مختلف دن منایا جاتا ہے جبکہ تمام دنیا میں ایک اور دن منایا جاتا ہے, لیکن لیبر ڈے ویکینڈ جو ہے وہ اس کا مقصد جو ہے جو ہمارے ورکرز یونین اور ورکرز کے جو لوگ ہیں ان کو جو جن کو بلو کالر ورکرز کہا جاتا ہے ان کو آنر دینا اور ان کے سیلیبریٹ کرنا, ان کے کنٹریبیوشن کو ریکگنائز کرنا, یہ لیبر ڈے ویکینڈ کا محرک ہے. اور اس وقت جو یہاں پہ ورکر کمیونٹی جو ہے وہ تھوڑی سی ڈیوائڈیڈ ہے, لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف ہیں کیونکہ ان کی ایک ٹریڈیشن ہے, ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ ان کا بڑا پرانا رابطہ ہے. لیکن جو ڈسفرینچائز اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے بلو کالر ورکرز جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پولیٹیکل موومنٹ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں تو اس سے بھی وہ اس سے بھی متاثر ہیں. ان کا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ان کے لیے وہ فائدے لے کر آئے گا جو نہیں ہیں, اور وہ کہہ رہا ہے کہ جابز واپس لے کر آئے گا, لیکن حقیقت جو ہے وہ کچھ اور کہتی ہے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کی وہ پاپولسٹ جس کو کہتے ہیں اپروچ ہے, لیکن وہ کتنے پریکٹیکل ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ تمام چیزوں پہ ریورس ہو رہی ہیں جو انہوں نے بڑے زور و شور سے شروع میں کہی تھیں, کیونکہ جیسے جیسے الیکشن کا وقت قریب آ رہا ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنا پیغام لے جانا چاہتے ہیں.
اچھا, جو چھوٹی پارٹیوں کو امیدوار ہیں کیا ان کو بھی کچھ کیمپین جو ہے کوئی زور پکڑ رہی ہے؟
جی, اصل میں لوگ جو ہیں وہ ان میں ایک خاص قسم کی فرسٹریشن ہے امریکہ کے کچھ لوگوں میں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دونوں پارٹیاں ریپبلکن اور ڈیموکریٹ جو ہیں ان کو ان کا جو سسٹم ہے وہ ریلائبل یا ڈیپینڈیبل نہیں ہے, وہاں پہ ایک عام آدمی کی پہنچ نہیں رہی, تو وہ اس فیلنگ کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے جو دوسرے لوگ جو پارٹیاں ہیں, گرین پارٹی ہے, لبرٹیرین پارٹی ہے, اس کو ریکگنیشن مل رہا ہے اور وہ دونوں طرف سے ووٹ کو کاٹ رہے ہیں, ریپبلکن سائڈ سے بھی اور ڈیموکریٹک سائڈ سے بھی, اور یہ وری سم چیز ہے کیونکہ اس سے وہ انسٹیبلٹی پیدا ہوتی ہے الیکشن پروسیس میں امریکہ میں, جو امریکی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس سے یوز ٹو نہیں ہے, کیونکہ عام طور پہ 2 بڑے بڑے امیدوار ہوتے تھے اور یہ چھوٹے چھوٹے امیدوار جو تھے وہ 1-2% لے کر ان کو فارغ کر دیا جاتا تھا, لیکن اب ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ خاصی بڑی ہے. یہ جیتیں گے تو نہیں, جیتیں گے تو ان 2 بڑے امیدواروں ہی میں سے کوئی جیتے گا, لیکن یہ بات واضح ہے کہ ان کی طرف جھکاؤ جو ہے امریکیوں کا انپریسیڈنٹڈ ہے, یعنی کہ اس سے پہلے یہ ایسا ہوا نہیں کہ اتنا جھکاؤ دیا جائے ان لوگوں کو, اتنی ان کی بات ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکی جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ان 2 پولیٹیکل پارٹیوں کے علاوہ بھی یہاں پر کوئی تیسرا اور چوتھا ہونا چاہیے جس کی آواز سنی جا سکے اور جو ان کی بات جو ہے وہ سب کے سامنے کر سکے.
بہت شکریہ پروفیسر فیضان, آپ شاید اسنا کے کنونشن میں ہیں, بہت شور کی آوازیں بھی آ رہی ہیں, تو
جی جی
اپنا آپ مصروف ہو جائیں, بہت شکریہ آپ کا. سامعین ہم ایک کو اس وقت بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد پھر ہم گفتگو کریں گے افغانستان میں ہونے والے دھماکے کے حوالے سے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
عبدالحی ورشن ہمارے ساتھ کابل سے ہیں جو کہ ممتاز تجزیہ کار بھی ہیں، ہمارے ساتھی بھی ہیں۔ ورشن صاحب، کابل میں جو بلاسٹ ہوا ہے وزارت دفاع کے نزدیک، کتنے لوگ ہلاک ہوئے ہیں اور طالبان نے اس کا کلیم کیا ہے، گورنمنٹ کیا کہتی ہے اس بارے میں؟
اس میں برا 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 واقعہ ہوا ہے، اس میں میرے خیال ہے 25 سے اوپر لوگ مر چکے ہیں اور قریب 92 تک وہ زخمیوں میں سے ہے۔ یہ بہت برا واقعہ پیش آیا ہے۔ افغانستان گورنمنٹ تو یہ ہمیشہ کی طرح اسے کنڈم کرتی ہے، وہ دوسرا کوئی اس کی بات نہیں ہے۔
طالبان نے اس کو کلیم کیا ہے؟
جی ہاں، طالبان ان کو ان کی مسئولیت نے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے، یہ ان کا کار ہے۔
بہت شکریہ ورشن صاحب۔ اور سامعین، جیسا کہ ہم آپ خبروں میں سن چکے ہوں گے کہ افغان طالبان کے ایک ترجمان نے ایک بیان میں بھارت اور افغانستان کے درمیان فوجی تعاون پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ میڈیا کے نام ایک پیغام میں ذبیع اللہ مجاہد نے، جو کہ ترجمان ہیں افغان طالبان کے، انہوں نے کہا ہے کہ ان کی تنظیم یہ چاہتی ہے کہ بھارت افغانستان کو نہ تو فوجی سامان فروخت کرے اور نہ ہی کابل انتظامیہ سے اس شعبے میں تعاون کرے کو وسعت دے۔ بھارت کی طرف سے افغانستان کو حال ہی میں 4 MI-25 ہیلی کاپٹر دیے گئے ہیں، جو کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ دہشت گردی کو ملک سے ختم کیا جائے۔ ہمارے ساتھ اس وقت تو ڈاکٹر سرفراز خان موجود ہیں، ایجیا اسٹڈیز پشاور یونیورسٹی کے ڈائریکٹر ہیں، اور ڈاکٹر منیش کمار بھارت سے ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر سرفراز خان، پہلا سوال میرا آپ سے یہ، اچھا ڈاکٹر سرفراز صاحب کا نمبر نہیں ملا، ڈاکٹر منیش یہ فرمائیے آپ مجھے کہ یہ جو طالبان نے اس وقت تو مطالبہ کیا ہے کہ بھارت یہ امداد فراہم نہ کرے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے بھارت کے خلاف طالبان متحرک ہوں گے؟ پھر
طالبان پہلے سے ہی وہ ان کا پوزیشن رہا ہے، بھارت کی طرف سے یا بھارت سے کوئی اچھے رشتے نہیں ہیں طالبان کے۔ طالبان کا ایک الگ گلوبل نیٹورک جو ساؤتھ ایشیا کے اندر میں جو ہے وہ الگ طریقے سے کام کر رہا ہے۔ رہی جہاں تک بات ان کے ترجمان نے جو وائس آف امریکہ کی طرف سے جو ایک بالکل ایکسکلوسیو خبر آئی کہ اس طرح کی باتیں وہاں سے کی گئی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان کی سرکار کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ آپ دیکھیے کہ ابھی کچھ پچھلے ایک مہینے کے اندر کئی ساری میٹنگس ہوئی ہیں، جس میں امریکہ، جس میں افغانستان، جس میں ہندوستان، اس کے سارے لوگ مل کر کے ان لوگوں نے طے کیا ہے کہ بھائی جو افغان سرکار ہے اس کو ہم ملٹری اسسٹنس دیں تاکہ وہ طالبان سے لڑ سکے۔ اب طالبان کا یہ کہنا کہ وہ نہ دے تو طالبان کا کوئی لوکل اسٹینڈ ہی نہیں ہے کہ وہ ہندوستان کی سرکار پہ اس طرح کا دباؤ بنا سکے، اس طرح کو پریشرائز کر سکے کہ انڈیا جو ہے اس کو جو ہے ملٹری اسسٹنس دینا بند کرے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے ہم لوگوں کو کہ جو افغانستان کی جو آرمی ہے اس میں ہم ہندوستان میں ان کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے، ہم لوگ بہت ساری چیزیں دے بھی رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے رپورٹ میں بتایا کہ 4 ہیلی کاپٹر وہ دیا جا رہا ہے، آگے کے ہیلی کاپٹرز کے بارے میں بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ تو یہ جو پورا مسئلہ ہے اسے ہم اس حساب سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے مودی صاحب نے آج G20 کے میٹنگ میں پاکستان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، ڈائریکٹلی نام نہیں لیا لیکن اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھائی کہ سب سے پہلے جو ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر میں ٹیررزم سے جو ہے جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں اس کے اوپر جو ہے کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ تو اس کا مطلب صاف ہے کہ ہندوستان کی جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے ان کا یہ پالیسی ڈیسیزن ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی جو آتنکوادی سنگھن ہیں ان کو کمزور کرنے کی جو کوشش ہوگی، چاہے وہ فائنینشل چین ان کا روکا جائے یا افغانستان کو ملٹری سے ساز و سامان دیا جائے تاکہ وہ وہاں پہ لڑ سکیں، تو اس میں مجھے لگتا ہے کوئی چینجز نہیں آنے والے ہیں اور یہ آگے جو ہے افغانستان کی ملٹری کو زیادہ امپاور کرنے کی جو پالیسی جو ہے وہ قائم رہے گی۔
ڈاکٹر منیش کمار ہمارے ساتھ رہیے گا، ڈاکٹر سرفراز خان نے ہمیں جوائن کیا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو ہم گفتگو کر رہے تھے कि अफगान तालिबान ने भारत को जो तआवुन कर रहा है वो फौजी तआवुन जो कर रहा है अफगानिस्तान के साथ, तो उस पर क्रिटिसाइज़ किया और कहा है कि वो नहीं चाहते और ये एक को उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, रिजर्वेशंस का इजहार किया। आप क्या समझते हैं कि वो इस तरह से अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को वीक करना चाहते हैं?
अगर आप माजी में चले जाएं तो आपको नजर आएगा कि जब तालिबान की हुकूमत थी अफगानिस्तान में तो एक हिंदुस्तानी प्यारा अगवा किया गया था और जो पाकिस्तान ने अपने मुल्क में उतरने से उसको जो है इजाजत नहीं दी थी और वो अफगानिस्तान में उतरा था और उसमें कुछ दहशतगर्द थे जो हिंदुस्तान की कैद से आजादी के लिए उन्होंने डिमांड की थी, जिनमें से एक असलम मौलाना अजहर साहब भी थे और उनको रिहाई दी गई थी और बाद में वो भागकर पाकिस्तान भी आ गए थे। तो तालिबान का हिंदुस्तान दुश्मनी का रवैया कोई नया नहीं है, वो ना सिर्फ जो है अफगानिस्तान की हुकूमत के खिलाफ लड़ते हैं बल्कि बहुत सारे जो अफगानिस्तान के जहाज में ट्रेंड तालिबान के दौर में या उससे पहले वो कश्मीर में भी जाके जो है मेजर मस्त और दूसरे वहां पर लड़ते रहे हैं और उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ को लड़ाई भी लड़ी है। तो ये जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान और अफगानिस्तान की ट्राइंगल है वो काम ही इस तरह कर दिया है कि अफगानिस्तान की रियासत और अफगान रियासत के दरमियान अगर तावन होता है तो उनकी गैर रियासत यानी उनकी अपोजिशन जो होती है अफगानिस्तान की, उनका पाकिस्तान के साथ ताल्लुक अच्छा होता है और इसी तरह पाकिस्तान की जो अगर बातचीत भी कर रही हो रियासत तो उसकी जो गैर रियासती जो अदाकार होते हैं उनका हिंदुस्तान के साथ झगड़ा रहता है। इसी तरह हिंदुस्तान में जो एक्सट्रीमिस्ट हैं आरएसएस और जनसंघ वाले लोग उनका पाकिस्तान के साथ झगड़ा रहता है, वो अक्सर तो नान रियासत होते हैं जब कांग्रेस की हुकूमत रहती है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे आरएसएस और एक्सट्रीमिस्ट जो है वो हिंदुस्तान में रियासती लेवल पर है। तो मामला क्या है तीनों मुल्कों में जो मुझे कॉमन नजर आता है वो ये है कि जो दहशतगर्द और इंतहा पसंद कुवतें हैं, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, वो जंगजू हैं, वो एक दूसरे मुल्क के खिलाफ लड़ने की बातें करती हैं, तावन के खिलाफ हैं और रियासती तावन के भी खिलाफ हैं और बाज़ोकात रियासतें अगर मॉडरेट किस्म की हुकूमतें हों तो वो आपस में तावन करना चाहती हैं। मसलन अभी तक ये नजर आता रहा है कि अफगान हुकूमत जो है वो चाहती थी कि पाकिस्तान के साथ तावन करे अशरफ गनी की सरकर्दगी में और वो हमारे मुल्क का उन्होंने दौरा किया, जीएचक्यू भी आए। हमें ये भी नजर आता है कि पाकिस्तान में जो सियासी हुकूमतें जो पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग जिनका इख्तियार अगर थोड़ा बढ़ता है तो वो बातचीत हिंदुस्तान से भी करना चाहती है और अफगानिस्तान से भी करना चाहती है।
अच्छा।
लेकिन गैर रियासती अदाकार जो है वो इसके खिलाफ होते हैं और तीनों ममालिक में है।
अच्छा।
और नजर ये आता है कि वो अपनी अपनी रियासत को ब्लैकमेल करने में भी अक्सर औकात कामयाब हो जाते हैं।
अच्छा।
अफगानिस्तान में चूंकि रियासत का झगड़ा इन गैर रियासती कुवतों से बड़ा है इसलिए वो अपनी गैर रियासती कुवतें जो है वो अब दूसरे मुल्कों के मामलात में उनके साथ बराह रास्त उनकी मुखालफत के बयान दे रही है।
अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि तालिबान के इस बयान के बाद क्या आप ये समझते हैं कि अब तालिबान और अफगानिस्तान की हुकूमत के दरमियान मज़ाकरात के इम्कानात ख़त्म हो गए? इसलिए कि अफगानिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर ने कहा है कि उनके मुल्क को तालिबान के साथ मज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए उनको पाकिस्तान से कोई तवक्को नहीं है। क्या अब इस उनकी इस वार्निंग का मतलब आप ये लेंगे कि अब मज़ाकरात के इम्कानात ख़त्म हो गए हैं?
वैसे कहा यह जा रहा था कि मुज़ाकरात के इम्कानात जो है मुल्ला अख्तर मंसूर के पाकिस्तान में ड्रोन हमले के शिकार होने के बाद भी लोगों ने यही कहा था कि खत्म हो गए हैं। उससे पहले मुल्ला मंसूर से पहले जब मुल्ला उमर की खबर नशर हुई थी तब भी ये कहा जा रहा था। मुझे लगता ये है कि अफगान हुकूमत तो मुज़ाकरात के बारे में संजीदा रही है लेकिन अफगान जो तालिबान है वो मुज़ाकरात के बारे में वो संजीदा नहीं रहे क्योंकि उनकी कोई स्टेक्स अमन के लिए उनकी कोई स्टेक्स है ही नहीं, वो उनकी सारी स्टेक्स लड़ाई में है। और इसी तरह पाकिस्तान में भी बहुत सारे हलके ऐसे हैं जो अमन
کے معاملے میں دلچسپی نہیں رکھتے. ریاست میں کچھ حصے ہیں جو امن کے معاملے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور اس کے لیے بات چیت کو آگے بڑھاتے ہیں, لیکن غیر ریاستی اداکار بہت سارے ایسے ہیں جو امن کے معاملے میں دلچسپی نہیں رکھتے. اسی طرح ہندوستان میں بھی ریاستی سطح میں بھی کچھ اداکار ایسے آ گئے ہیں جو کہ پہلے غیر ریاستی تھے, جو امن میں دلچسپی نہیں رکھتے. لہذا ابھی غالب اکثریت نظر یہ آتا ہے کہ افغانستان کے غیر ریاستی اداکار, پاکستان میں ریاستی اور غیر ریاستی, اور ہندوستان میں ریاستی اور غیر ریاستی امن کے معاملات میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھ رہے. لہذا مجھے قریبی وقت میں نہ پاکستان افغانستان کے درمیان, نہ طالبان اور افغانستان کے درمیان, اور نہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تعلقات معمول پر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر کشیدگی بڑھنے کے امکانات زیادہ نظر آتے ہیں, اور خصوصاً جو پچھلے عرصے میں جو اسٹریٹجک شفٹ کی باتیں ہو رہی ہیں جس میں ری الائنمنٹ ہندوستان کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ, اور پاکستان کا چین کے ساتھ, اور افغانستان کا امریکہ کے ساتھ, اور پاکستان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ افغانستان اور ہند جو ہے ایک ایسے معاملے میں ہیں جو پاکستان کے خلاف جاتا ہے, تو پاکستان ایک ایسا اتحاد میں جانے کی کوشش کر رہا ہے جس میں چین اس کا الائی ہو. یہ اس طرح کی کوئی ری الائنمنٹ ری شفٹنگ کی باتیں ہو رہی ہیں. پاکستان میں معاملات کو ہندوستان کے حوالے سے زیادہ دیکھا جاتا ہے, اور افغانستان میں بھی پاکستان ایسے دیکھتے ہیں ہم اس کو کہ افغانستان کی حکومت کو ایک ساورن خود مختار حکومت کی بجائے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری دوست حکومت ہو. بائی دوست حکومت سے ہمارا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ہم پر کافی انحصار رکھے. تو یہ معاملہ ذرا مجھے ہوتا ہوا فی الحال نظر نہیں آ رہا ہے, تو اس لیے نارملائزیشن کی بجائے کشیدگی کا بڑھنا, اور علاقے میں خطے میں جو ہے امن و امان اور تعاون کی بجائے جو ہے ڈسپشن کا بڑھنا نظر آ رہا ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر سرفراز خان. ڈاکٹر منیش کمار صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. عبدالحی ورجن صاحب یہ اور بتائیے آپ کہ طالبان کے اس اعلان کے بعد کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی حکومت کچھ دباؤ میں آئے گی؟
میرا خیال ہے کچھ دباؤ میں تو اس لیے نہیں آئے گا کہ یہ طالبان کا جو یہ بات ہے یہ ان کا اپنا نہیں ہے. یہاں کابل میں تاثر عام پایا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کا ایجنڈا پر لڑ رہی ہے. یہ ہندوستان اور پاکستان کا دشمنی تو کوئی نیا بات ہی نہیں, دیکھی چھپی بات بھی نہیں ہے. اب یہ لوگوں کو یہ ثبوت دیتا ہے کہ پاکستان اپنا طالبان کے ساتھ اپنا کوئی ایجنڈا نہیں ہے, یہ پاکستان کے اشارے پر یہ کام کرتے ہیں. یہ سلوگن تو دیتے ہیں انڈین اور امریکن کے خلاف پیر مارتی ہے افغانوں کو.
بہت شکریہ عبدالحی ورشن صاحب, ڈاکٹر منیش کمار صاحب, ڈاکٹر سرفراز خان صاحب, آپ تینوں صاحبان کا بہت شکریہ. اور اب ہم گفتگو کریں گے اس موضوع کے بارے میں جو ایک عرصے سے پاکستان میں وجہ نزاع بنا ہوا ہے, افغان پناہ گزینوں کی واپسی کا مسئلہ ہے. بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ان کی واپسی میں جلدی نہیں ہونی چاہیے, جبکہ حکومت پاکستان کا یہ موقف ہے کہ 2016 کے دسمبر تک ان کی واپسی مکمل ہو جانی چاہیے. تقریباً 15 لاکھ ڈاکومنٹڈ افغان پناہ گزین پاکستان میں موجود ہیں, اور اتنی تعداد میں ایسے بھی ہیں جو ان ڈاکومنٹڈ ہیں. اور حکام کا کہنا یہ ہے کہ گزشتہ 2 ماہ کے دوران ان افغان پناہ گزینوں کی واپسی میں تیزی آئی ہے, اور لوگ بڑی تیزی سے واپس جا رہے ہیں, ان کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں. اس سلسلے میں اقوام متحدہ کا ہائی کمشنر برائے پناہ گزین بہت تعاون کر رہا ہے, اس کے تعاون سے یہ کام ہو رہا ہے. دنیا اسلم خان جو ہیں وہ یو این ایس سی آر کی پاکستان میں نمائندہ ہیں, ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ یہ جو تیزی ان کی واپسی میں آ رہی ہے اس کا سبب کیا ہے, اور اس میں یو این ایس آر این ایچ سی آر کی کوششوں کا کتنا دخل ہے. دنیا صاحب آپ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں؟ اچھا, ان کی لائن ابھی تک نہیں مل سکی ہے. ہم اپنے سننے والوں کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو وزیر ہیں سرحدی امور کے جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ صاحب, انہوں نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ ان کی کوشش یہ ہوگی اور حکومت پاکستان کی یہ کوشش ہوگی کہ جن لاکھوں پناہ گزینوں کی انہوں نے میزبانی کی ہے عرشوں تک, ان کو باعزت طور پر واپس جانے کے مواقع ملنے چاہیے. جبکہ ان پناہ گزینوں کا موقف یہ ہے کہ اگر وہ ان حالات میں جو کہ اس وقت افغانستان میں موجود ہیں واپس جائیں گے تو ان کو وہاں سیٹل ہونے میں بہت دقت ہوگی، ان کی پریشانیاں بڑھ جائیں گی، لیکن دوسری طرف پاکستان کی معیشت پر جو بوجھ ہے تو پاکستانی حکومت چاہتی ہے کہ وہ باعزت طور سے اپنے گھروں کو واپس جائیں تاکہ پاکستان کی معیشت پر جو ایک بوجھ ہے اس کو ختم کیا جائے۔ ادھر کچھ حقوق انسانی کے گروپ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ان کی واپسی میں تاخیر کرنے کے لیے عدالتوں میں بھی پیٹیشنز دائر کر رکھی ہیں، لیکن ابھی تک اس سلسلے میں کوئی نتائج برآمد نہیں ہوئے ہیں۔ دنیا اسلم خان کا نمبر باوجود ہم کو نہیں مل پا رہا ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں، ہمارے پروڈیوسر اس وقت تو لائن پر ہیں اور ان کو ہم لائن پہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن غالباً ٹیلی فون میں کوئی فنی خرابی ہے۔ اگر وہ ہمیں دستیاب ہوئیں تو ہم پھر ان سے گفتگو کر کے بتائیں گے کہ اس میں UNHCR کا کتنا رول ہے۔ فی الحال ہم ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، urduvoa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں urduvoa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
تو سامعین، یہ تو چونکہ ان کا ٹیلی فون نمبر نہیں مل رہا ہے اور لائنوں میں اس وقت پرابلم ہو رہی ہے، ظاہر ہے کہ ہم ان سے گفتگو کریں گے جیسے وہ ہمیں ملیں گے۔ اب ہم پاکستان کی جانب چلتے ہیں۔ پاکستانی حکام کا کہنا یہ ہے کہ گزشتہ 2 برسوں کے دوران ملک میں دہشت گردی کے واقعات میں اور ان حملوں میں ہلاک ہونے والے لوگوں کی تعداد میں قابل ذکر کمی آئی ہے۔ اس بات کا ذکر امریکی دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کی گئی ایک حالیہ رپورٹ میں بھی کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 2015 میں 1009 دہشت گرد حملے ہوئے، جبکہ 2014 میں ایسے واقعات کی تعداد 1830 تھی۔ یعنی اگر اس کو گزشتہ برسوں کے مقابلے میں دیکھا جائے تو یہ تقریباً 45% کی کمی تھی۔ ظاہر ہے کہ ملک میں ضرب عزم جیسی فوجی کارروائی دہشت گردوں کے خلاف جاری ہے، اس کے علاوہ دوسری سطحوں پر بھی دہشت گردوں کے خلاف کام ہو رہا ہے اور ان کو ملک سے نکالنے یا ان کو پکڑنے یا ان کو پھانسیاں دینے کی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ہم گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر سنگین شاہ صاحب ہوں گے جو کہ ریسرچر ہیں ٹیررزم اور کاؤنٹر انسرجنسی کے اوپر، اور بریگیڈر محمود شاہ ہوں گے جو کہ سیکیورٹی انالسٹ ہیں، پاکستان سے ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو فیکٹس ہیں کہ کس حد تک کبھی ہوئی ہے تو اس کا سبب کیا ہے، اور یہ کہ یہ واقعات تو کیا پرماننٹ بیسس پر ہو رہے ہیں، اور پاکستان کو دہشت گردی سے نجات حاصل کرنے کے اپنی سعی میں کامیابی حاصل ہو رہی ہے۔ سنگین شاہ صاحب، یہ بتائیے کہ کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ ضرب عزم اس دہشت گردی کے واقعات میں کمی کا سبب ہے؟
جہاں تک کوئی بھی ایک گروپ ہو جو کہ ان قسم کی کارروائیوں میں ملوث ہوتا ہے، اس کو ایک بیس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں 2 قسم کی ٹریننگ دی جاتی ہیں وہاں پہ موجود لوگوں کو۔ ایک وہاں کی آئیڈیالوجیکل ٹریننگ دی جاتی ہے جس میں ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دشمن کو مارنا جائز ہے، اور دوسری ان کو ایک ٹیکنیکل ٹریننگ دی جاتی ہے کہ دشمن کو مارا کیسے جائے۔ ان دونوں قسم کی ٹریننگ کے لیے آپ کو ایک محفوظ اڈا چاہیے ہوتا ہے، اور اس کے لیے پاکستان میں، نارتھ وزیرستان میں جو ساؤتھ وزیرستان میں جو اڈے تھے وہ کافی کارآمد ثابت ہوتے تھے۔ تو جب سے یہ ضرب عزم نے ان کو اپنے اڈوں سے محروم کیا ہے، ان کی ٹیررزم کرنے کی کیپیسٹی میں واقعاً کافی حد تک کمی آئی ہے۔
اچھا، تو یہ بتائیے کہ آپ، یہ بھی بات بعض لوگ کہتے ہیں کہ کمی تو یقیناً آئی ہے، لیکن یہ کہ وہ مخصوص گروپوں پر حملے ہو رہے ہیں، یہ اس سے کیا مراد ہے؟
یہ تھا کہ جب ان پہ ان کی کیپیسٹی میں کوانٹیٹی میں تو کمی آ گئی, حملوں کی تعداد میں تو کمی آ گئی, مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ سیکھ لیا ہے کہ ابھی کم حملوں سے وہ زیادہ نتیجہ کیسے اخذ کر سکیں. ایک ٹیررسٹ کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی کارروائی کے ذریعے لوگوں کی توجہ حاصل کر سکے, انٹرنیشنل میڈیا کی توجہ حاصل کر سکے, اور وہ لوگوں کو یہ باور کرا سکے کہ ان کو اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کارروائی اور جو جدوجہد کر رہی ہیں اس میں ان کو خاطر خواہ کامیابی مل رہی ہے. اس لیے اگر آپ دیکھیں قریبی دنوں میں, ہاں اب کہیں تک ان کی جو بڑی حد تک کارروائیاں تھیں ملٹری بیسز کے اوپر یا ہوائی اڈوں پر, ان میں تو کافی حد تک کمی واقع ہوئی ہے, مگر آج کل انہوں نے اپنی اسٹریٹجی جو جنگ جمعیت الاحرار کی ہیں اسپیشلی, انہوں نے اپنی اسٹریٹجی بدلی ہے اور وہ اب ایسے گروپوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں کہ جو ایک بہت ٹائٹ نیٹ گروپ ہوں, جیسے کہ وہ کلا کی برادری ہو گئی, اس کے علاوہ یہ اقلیتیں ہو گئیں, ان کو وہ ٹارگیٹ کرتے ہیں تاکہ ان کو ٹارگیٹ کرنے سے احتجاج زیادہ ہوتا ہے. کوئی بڑا گروپ ہو جو کہ مثال کے طور پہ اگر وہ پاکستان میں سنی ایک بڑا گروپ ہے, ان کو وہ ٹارگیٹ کریں گے تو وہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اتنے اور زیادہ ہونے کے باعث وہ منظم نہیں ہیں, ان کی لیڈرشپ منظم نہیں, ان کی لیڈرشپ بھی کافی بچی ہے, تو اس سے اتنا مظاہرہ نہیں ہوتا. اگر وہ شیعوں کو ٹارگیٹ کریں گے یا عیسائی برادری کو ٹارگیٹ کریں گے یا وہ کلا کو ٹارگیٹ کریں گے, اس قسم کے چھوٹے گروپوں کو ٹارگیٹ کریں گے جو کہ اکثر منظم بھی ہوتے ہیں, تو اس سے احتجاج زیادہ ہوتا ہے. جب احتجاج ہوگا تو میڈیا اس کا نوٹس لے گا, اور جب میڈیا نوٹس لے گا تو پھر جس گروپ نے یہ کارروائی کی ہوتی ہے اس کا نام آتا ہے, اس کے مقاصد کی بات ہوتی ہے, تو اس طرح سے ان کو اپنے مقصد حاصل کرنے میں کامیابی ہوئی. مگر خاطر کو ایک اور مسئلہ بہتر یہ بھی ہوا کہ اگر جہاں ان کو کوئٹہ میں کامیابی ملی, جہاں پہ ایک وکیل صاحب کو انہوں نے شہید کیا اور اس کے بعد بہت پلاننگ کے ساتھ جب ان کا جنازہ ہو رہا تھا اس میں انہوں نے دوبارہ کارروائی کی, جو کہ کوئٹہ میں جو موجود پولیس وغیرہ تھے وہ ان کو نہیں بھانپ سکے, مگر پشاور میں جب آ کے انہوں نے عیسائیوں کی کالونی کے اوپر حملہ کیا اس کا انہوں نے کافی ٹھیک ٹھاک دفاع کیا, اور اس کے علاوہ مردان میں جب حملہ ہوا تھا اس میں بھی پولیس کے تین جوانوں کی اپنی قربانی دے کر کافی بڑی حد تک نقصان ہونے سے اس کو روکا تھا.
اچھا,
تو جہاں تک وہ ان کا اپنی اسٹریٹجی بدل رہے ہیں, پاکستان کی جو انٹیلیجنس اور جو سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ بھی کافی حد تک ان کی پلاننگ کو بھانپ رہے ہیں.
اچھا, ہمارے ساتھ آئیے گا, ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب نے. بریگیڈیئر صاحب, یہ بتائیے کہ یہ جو کمی واقع ہوئی ہے جس کے لیے آئی ایس پی آر نے بھی کہا ہے اور فیکٹس بھی نظر آتے ہیں کہ یقیناً کمی واقع ہوئی ہے ان واقعات میں, لیکن دوسری جانب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ری گروپ بھی ہو رہے ہیں, حملے بھی ہو رہے ہیں, تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ یہ لوگ, چونکہ نیشنل ایکشن پلان کے بارے میں بعض مبصرین کا کہنا یہ ہے کہ اس پر صحیح طریقے سے عمل نہیں ہو رہا, اس لیے یہ واپس آنا شروع ہو گئے, اس میں کس حد تک درست ہے یہ بات؟
بالکل, میں کہتا ہوں واپس وہ نہیں آ سکتے ان شاء اللہ, کیونکہ بارڈر کے اوپر ایسے انتظامات ہیں کہ وہ واپس وہ نہیں آ سکتے, لیکن وہاں سے وہ کچھ کاروائیاں کر سکتے ہیں, اور ان کے اسپانسر جو ہے وہ چینج ہو گئے ہیں. ان کا جو اسپانسر جو ہے انڈیا کر رہا ہے, این ڈی ایس کو کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کمی آپ کے میرے خیال میں ہمارے اسٹیٹسٹیکلی 39% جو ہے اس میں کمی آئی ہے جو 2014 کے فگر میں, اور اس کے علاوہ مطلب یہاں پر کچھ ایسے واقعات بھی ہے جس میں زیادہ کلنگ بھی ہے, تو اس لحاظ سے جو نمبر آف سلیوسیز ہے اس میں 35% کمی آئی ہے. بات ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو فیلنگ امن کی فیل کرتے ہیں ہم پشاور میں, خیبر پختونخوا میں, اور ملک کے اندر چاہے بلوچستان کے اندر, وہ بہت زیادہ ہے. لوگوں کو جو ہے وہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ محدود ہے, اپنا کاروبار کر رہے ہیں اور تجارت میں سرگرمیاں ہیں وہ بڑی ہیں, تو اس طریقے سے اس کا افیکٹ جو ہے, کیونکہ ابھی جو ریئل ہے وہ تمام سے نکال کر افغانستان میں ہے, افغانستان میں سے وہ پہ وہ آتے ہیں, اور جب تک ہمارے یہاں یہ جو اسٹڈی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک یہاں سے افغان مہاجرین نہیں جاتے اور بارڈر کے اوپر جو میکنزم ہے اس کو مضبوط نہیں بنایا جاتا تو کچھ وقت تک یہ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے. اور ساتھ ہی جو ان کے اسپانسرز ہیں خاص کر انڈیا, وہ کشمیر میں جو جنگ آزادی ہے اس سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے جو ان کی جنرل شگل ہے ان کا رائٹ ہے, وہ کبھی گلگت بلتستان کی بات کرتے ہیں, کبھی وہ بلوچستان کی بات کرتے ہیں جس کے ساتھ ان کا تعلق کریں گے, لیکن افغانستان میں بیٹھ کر ایل ڈی ایف کے ساتھ مل کر اور کئی جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک آدمی جو نیوی نیول کمانڈر ہے
جی
اس کو پکڑا تو وہ افغانستان سے افغانستان کے اندر آپریٹ کر رہا تھا,
اچھا شاہ صاحب جی. اچھا ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے, آپ نے ذکر کیا افغان پناہ گزینوں کا, تو ابھی ہم یہ بھی تذکرہ کر رہے تھے کہ افغان پناہ گزینوں کی واپسی کی رفتار جو ہے وہ ایک دم تیز ہو گئی ہے گزشتہ دو ماہ میں, اس کا کوئی خاص سبب ہے پاکستان کی کوششیں ہیں یا یہ کہ یہ افغان پناہ گزین خود ہی واپس جانا چاہ رہے ہیں؟ اب
پاکستان کی طرف سے ان کو ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ 31 دسمبر تک وہ چلے جائیں, اور دوسری طرف جو ہے لوگ ان کے بہت خلاف ہو گئے ہیں, جو افغانستان کی پالیسی ہے وہاں پر انڈیا کا جو تاثر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے عوام میں انڈیا کے خلاف ایک جذبات پائے جاتے ہیں, اور وہ جب دیکھتے ہیں کہ افغان جو ہے یہ ایکچولی انڈین اسپانسرڈ ہے یہاں پر آتے ہیں اور وہ کاروائیاں کرتے ہیں, وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اپنے آپ کو احرار کے نام کہتے ہیں کبھی پاکستان کے نام سے وہ کہتے ہیں, یہ تمام گروپس ہے ان سے وہ فنڈ لیتے ہیں ایسے یہاں پر کاروائی کرتے ہیں. ابھی کل ہی ایک واقعہ ہوا ہے جس میں ایک جنگی کا واقعہ ہوا اور اس میں کچھ مارے گئے اور ایک رسمی دہشت گرد جو ہے جب واپس جا رہا تھا تو بارڈر کے اوپر اوپر جا رہا تو اس سے ان کا مطلب ہے آنا ظاہر ہوا کہ ادھر سے یا اس میں اور ادھر سے واپس جانا چاہتے تھے, تو اس وجہ سے افغان مہاجرین کے اوپر دباؤ کر رہا ہے اور یہاں پر یہ سوچا جا رہا ہے کہ انڈیا اور افغانستان کے ساتھ مل کر انڈیا جو کچھ بھی کرنا چاہتا ہے وہ افغان مہاجرین کے تھرو ہی کرے گا, اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے اندر شاید جو افغان طالبان ہیں وہ بھی آ کے پڑھا لیتے ہیں ان کے اندر, کیونکہ 30 لاکھ کے لیے لوگ ہیں, 30 لاکھ کے اوپر نظر رکھنا بڑا مشکل ہے, اور افغان طالبان کے بھی رشتے دار وغیرہ وہ ان میں موجود ہے.
اچھا جی,
پاکستان سمجھتا ہے کہ یہ لوگ واپس جائیں گے تو پاکستان سے جو افغانستان جاتے ہیں اور الزامات لگائے جاتے ہیں اس میں کمی آئے گی, کیونکہ میرا خیال نہیں ہے کہ پاکستانی اس میں انٹرسٹ ہے کہ وہ افغانستان میں جا کے کچھ کرے.
اچھا,
یہ جو لوگ ہیں اس میں کہا جاتا ہے کہ اس وجہ سے ایک دباؤ بنا ہے آواز کی طرف سے حکومت کے اوپر, حالانکہ حکومت کے اوپر سے وہ بی این ایس سی آر والے آ جاتے ہیں کہ جب بعد حکومت جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہمارے
جی بہت جی شاہ صاحب بہت شکریہ جی جی بہت شکریہ آپ کا جی بہتر ہے. سنگین شاہ صاحب یہ بتائیے کہ جو بات کہی جاتی ہے بار بار کہ نیشنل ایکشن پلان پر اگر پوری طرح سے عمل درآمد کیا جائے تو اس مینس سے بالکل نجات مل سکتی ہے, اس میں اس سے آپ کس حد تک اتفاق کرتے ہیں؟
جہاں تک نیشنل ایکشن پلان کا تعلق ہے وہ تو وہاں پہ لاگو ہوگا جہاں پہ گورنمنٹ ہو, حکومت ہو, حکومت کی جو انسٹیٹیوشنز ہوں وہ موجود ہوں, پولیس ہو, عدلیہ ہو, جیل ہو, تھانہ کچہری ہو. آپ ہم جس جگہ کی بات کر رہے ہیں جہاں سے ٹیررزم آ رہی ہے فاٹا میں, وہاں تو ہماری کوئی حکومت ہی نہیں ہے, وہاں تو پاکستان کی آئین میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ موجود حکومت چلانا مقامی قبائلی امائدین کا کام ہے. پہلے تو آپ ان کے لیے کوئی قانون بنائیں, وہاں پہ کوئی گورننس نہیں, گورننس کے بعد پھر آپ کو وہاں پہ آپ کو گورننس کی مختلف فیسٹس جو ہیں, یہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ گورننس کا ایک اور طریقہ ہے, اور اس ان اور طریقوں کی تو ہم بات پہلے کریں گے, ہم تو درخت سے میوے کی بات بعد میں کریں گے, پہلے درخت سے لگائیں وہاں پہ.
بہت شکریہ
جی,
بہت شکریہ سنگین شاہ صاحب اور جناب محمود شاہ صاحب, دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔